صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والغادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى محمد. اما بعد فقط قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله وسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبۃ المکذبین. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، آپ کی خدمت میں عمومی طور پر اور حضرت امام زمانہ کی خدمت میں خصوصی طور پر ولادت باسعادت ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ابتدائی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں ان معصومین کی زندگی کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. ویسے تو پورا قرآن خدا کا کلام ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ کچھ آیتیں، کچھ سورے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے دل کو چھو لیتے ہیں. انہی میں سورہ نحل بھی ہے، اور سورہ نحل کی یہ آیت کہ جس میں پروردگار عالم نے بطور کلی تمام انبیاء کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا. اس ایک سیکوینس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک طرف مخلوق ہے زمین کے اوپر، اور پروردگار اپنی مخلوق سے ایک رابطہ قائم رکھنا چاہتا ہے. اس رابطے کو قائم رکھنے کے لیے پروردگار عالم کی ایک تو تکوینی ہدایتیں ہیں، ایک ربوبیت ہے پروردگار عالم کی جس کے ماتحت بہت ساری تکوینی ہدایتیں انسان کو حاصل ہیں. پروردگار عالم نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اگر خدا کی عنایتیں شامل حال نہ ہو تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. آپ کی ایک ایک سانس، آپ کا آنکھ کا پلک جھپکنا، زبان کا حرکت کرنا، انگلیوں کے اندر جو جنبش ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام پروردگار عالم کی ہدایتوں کے ماتحت ہی ہے. مگر ایک وہ سلسلہ ہے جس کو ہدایت تشریعی کہا جاتا ہے، کہ جس میں پروردگار عالم کچھ افراد کو منتخب کرتا ہے اور پھر ان کو لوگوں تک پیغام رسانی کے لیے معمور فرماتا ہے. یہ وہ سلسلہ ہدایت ہے جس کو ہدایت تشریعی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ تشریعی وہی ہے کہ جس سے پھر شریعت کا لفظ نکلتا ہے. یہ مختلف عربی کے اعتبار سے گرامیٹیکلی ابواب بن جاتے ہیں. مثلا تشریح ہے، یہ خود باب تفعیل کے اندر آتا ہے. لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک ہدایت کا وہ سلسلہ جو تکوین سے ہٹ کر ہے. تکوین کا مطلب یہ کون و مکان کہ جس کے اندر انسان سانس لے رہا ہے, مگر تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں پروردگار کچھ کو منتخب کر کے اپنا نمائندہ قرار دیتا ہے. تو انسان اس دنیا میں ہے, خداوند متعال انسان تک اس ہدایت کو, اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہے. یہ ہدایت کا پہنچانا بھی خدا کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ پروردگار عالم جب پالنے والا ہے, یہ قرآن مجید میں اس کے بیک گراؤنڈ میں ہر جگہ ایک آیت آپ کو مل جائے گی کہ پروردگار عالم نے اس کو اپنی ربوبیت کا تقاضا قرار دیا ہے. یعنی خداوند متعال نے یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. جب یہ کہا کہ خدا نے کسی کو نبی نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی قدر نہیں کی. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا پیدا کر دے اور پھر اس کے بعد کسی کو نبی نہ بنائے, کسی کو رسول نہ بنائے, پروردگار کسی کو ہدایت کے لیے معین نہ کرے؟ یعنی ہو کیسے سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. یہ جملہ اگر آپ دیکھیں تو انسانی عقل کے اوپر بہت بڑا تازیانہ ہے, انسان کی فطرت کے اوپر بہت بڑا تازیانہ ہے کہ یعنی تم اتنے انحراف کے شکار ہو گئے, اتنے پرورٹڈ ہو گئے, تم نے اتنا عقل سلیم کے فیصلوں کو وائلیٹ کیا کہ تم اس بنیادی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے کہ جب اس نے پیدا کیا ہے تو ممکن ہے کہ پیدا کرنے کے بعد وہ ہدایت کا انتظام نہ کرے, کچھ بندوں کو منتخب نہ کرے جو تم تک اس کا پیغام پہنچائے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یعنی تم اگر اپنے آپ سے سوال کرو گے تو بٹ نیچرل تم کو جواب یہ ملے گا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. اگر وہ محبت کرنے والا ہے, اگر وہ پالنے والا ہے, تو یقیناً اس نے کچھ کو منتخب کر کے نمائندہ بنا کر ہم تک پیغام رسانی کا انتظام کیا ہوگا. یہ ایک فنومینا ہے. اب اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کہ جب وہ کسی کو منتخب کرتا ہے تو نام وہ جو بھی دے, اس کو نبی کہے, رسول کہے, کوئی اور نام دے دے, وہ نام جو ہے وہ ٹیکنیکل بحث ہے. جو عقلی بحث ہے وہ اتنی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو منتخب ضرور کرے گا پیغام دے کر. وہ جو پیغام وہ لے کر آتا ہے اس دنیا میں, وہ پیغام رسانی کے ذمہ داران کون ہو سکتے ہیں, یہ ایک پوری ڈیٹیلڈ بحث ہے کہ وہ جن کو خدا نے منتخب کیا ہے خود ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہے. یعنی یہاں پر ایک پوری لمبی چوڑی بحث شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات آتی ہے اور وہ یہ کہ جو وہ پیغام لے کر آئے ہیں وہ ہے کیا, یعنی ان کو بھیجا ہی کیوں. وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایکس میسج تو ہے کہ جس کو دے کر بھیجا گیا ہے, کچھ وائی افراد تو ہیں کہ جن کو دے کر یہ پیغام بھیجا گیا ہے, مگر وہ ایکس میسج ہے کیا کہ جو پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کے اوپر نازل فرمایا. یہ ایک الگ بحث ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسری بحث آتی ہے کہ وہ افراد جن پر اس وحی کو اتارا گیا, جو بھی ان کی غرض و غایت ہے, جو بھی ان کی بعثت کا مقصد ہے, پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ پیغام پہنچایا تو ان کو ریئیکشن کیا ملا, ان کو رد عمل کیا ملا؟ کیا سب اتنے شریف النفس تھے کہ یہاں انہوں نے پیغام پہنچایا وہاں سب نے کہا کہ سلمنا و صدقنا و آمنا, کہ ہم تسلیم کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں؟ کیا سب اتنے شریف تھے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ تو بڑی آئیڈیل کنڈیشن ہوتی, مگر ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں. تو پھر اس کے بعد ایک الگ بحث شروع ہوتی ہے کہ جو نبی کے مخالفین تھے وہ کون تھے, وہ کون افراد تھے کہ جنہوں نے انبیاء کی مخالفت میں سر جوڑ لیے. یہ ایک الگ بحث ہے. پھر اس کے بعد ایک بحث اور آتی ہے اور وہ یہ کہ جو انبیاء کے مخالفین تھے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, ایک مرتبہ اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد. الحمد للہ, قبلہ آپ کی اجازت سے مولانا محمد علی نقوی صاحب کے استقبال کے لیے اور خیر مقدم کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیجتے محمد و آل محمد. چونکہ مولانا محترم سید بھی ہیں, اس اعتبار سے زیادہ حق تو نہیں کہا ہے کہ ان کو مبارکباد پیش کی جائے. ان کی عزت کی ولادت کی اور چھٹے امام کی ولادت کی, ایک مرتبہ اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا, یہ ایک بحث ہے. جن کے اوپر پروردگار عالم نے اس پیغام کو نازل کیا ان کی کوالیفیکیشنز کیا تھی, یہ ایک دوسری بحث ہے. پھر اس کے بعد جب وہ پیغام آ گیا اور پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا, تو جن کے سامنے پیغام پیش کیا گیا تھا کیا وہ سب کے سب اتنے شریف تھے کہ انہوں نے پیغام کو سنتے ہی قبول کر لیا یا نہیں؟ ان کی طرف سے ریئیکشن آیا. جو ریئیکشن جن کی طرف سے آ رہا تھا, یہ دشمنان, یہ پیغمبر کے, یہ نبی کے دشمن, یہ کون افراد تھے؟ ان کو کیا ہم کچھ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں؟ یہ خود اپنی جگہ پر نبوت اور سیرت کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک پوری بحث ہے کہ جس کو مطرح کیا جا سکتا ہے, جس کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھنا کہ وہ جو دشمن تھے ان کی اپروچ کیا تھی, انہوں نے اپنی دشمنی کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا, کس طریقے سے انہوں نے نبیوں کے ساتھ معاملہ کیا, یہ خود اپنی جگہ پر ایک بحث ہے. تو یہ تمام تر مباحث وہ ہیں کہ جن کو آپ سیرت کی کتابوں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور جن کو ایون آپ جو ٹاپیکل کامنٹری قرآن مجید کی لکھی گئی, جس کو آپ تفسیر موضوعی کہیں گے, اس کے اندر بھی علماء نے, مفسرین نے اس پر سیر حاصل بحث کی, یعنی علماء کرام نے واقعاً اس حوالے سے حق ادا کر دیا, فصاحت اور بلاغت کے دریا بہا دیے اور ان موضوعات کے اوپر بہت کچھ کہا. اس وقت جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ابتدائی چند باتیں بعثت کے مقاصد کے حوالے سے, اور جو آخری موضوع میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا کہ جو انبیاء کے مخالفین تھے ان کی اپروچ کیا رہی. بس یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کو اس وقت میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. زیادہ وقت میں نہیں لوں گا اور آپ انشاءاللہ بعد میں استفادہ کریں گے ہمارے محترم بھائی سے, بڑے بھائی سے, جناب مولانا نقوی صاحب سے. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی سنم کلام میں, وہ سورہ نحل کی آیت تھی کہ جس میں پروردگار عالم نے بطور کلی تمام انبیاء کی بعثت کے مقصد کو ڈسکس کیا. وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا, کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو مبعوث کیا. ان کے پیغام کا خلاصہ دو جملوں میں پروردگار عالم نے بیان کیا, اور وہ کیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی, اور دوسری چیز واجتنبوا الطاغوت, اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ. یہیں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دو رخ ہیں پروردگار عالم نے جو بیان کیے ہیں کہ ایک محبت بھرا انداز ہے کہ جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے عبادت اسی کی ہونی چاہیے, معبود وہی ہے, تمہیں عابد ہونا ہے, وہ تمہارا معبود ہے, اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی, تو ان سب کی نفی ہوگی. واجتنبوا الطاغوت, طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب وہ طاغوت جو بھی ہے, جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو تمام باطل خداؤں کا انکار, یہ بھی طاغوت کی نفی کا ایک انداز ہے, یہ بھی تبرع کا ایک انداز ہے, بڑا ایک کنسٹرکٹیو تبرع ہے کہ جس کے اندر ایک انسان اپنے دل کا حال کھول کر کلمے کی صورت میں بیان کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں قبول کرتا کسی اور کو خدا کے عنوان سے, میں نہ کسی بت کو خدا مانتا ہوں, نہ کسی انسان کو خدا مانتا ہوں, نہ کسی جانور کو خدا مانتا ہوں, نہ کسی درخت کو خدا مانتا ہوں, میں کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا, میں صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں. یہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو فطری پیغام انسان کے اندر رکھا گیا تھا, جس تک انسان کی عقل بھی بہت حد تک رہنمائی کرتی ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے اس پیغام کو بھی بہت کھلے الفاظ کے اندر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. یہیں پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا یہ جملہ بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لیسیر دفائن الاخور, کہ اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا, یہ جو عقل ہے, عقل کے جو دفینے ہیں یہ گرد آلود ہو جاتے ہیں, یعنی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی عقل کے آزاد فیصلوں سے دستبردار ہو جاتا ہے اس گرد کی وجہ سے جو خواہشات اور قوت غضب کی وجہ سے اس کی عقل کے اوپر آ پڑتی ہے, جس کے نتیجے میں وہ فیصلہ نہیں کر پاتا. دیکھیے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس موضوع کو بھی بہت ڈسکس کیا ہے. مختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم, نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے, یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا, نہیں کیا اختلاف بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. یعنی علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100%, یعنی سم تھنگ لیس دین 100% اس کو آپ علم نہیں کہیں گے, علم یعنی یقین کی حد تک. مختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم, مگر چونکہ وہ خبص خبص باطن, یہ جو اندرونی نجاست انسان کو اس حد تک کرپٹ کر دیتی ہے کہ پھر اس کے بعد علم کو بھی وہ سائڈ لائن کر دیتا ہے, پھر وہ عقل کے آزاد فیصلے کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. قرآن مجید ختمی مرتبت کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے بارے میں اہل کتاب کا کیا ایشو ہے, کیا ان کو کوئی اکیڈمک کنفیوژن ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے, وہ ایسس نہیں کر پا رہے کہ جو ہم اپنی کتابوں کے اندر پڑھتے تھے, جس نبی کا تذکرہ یہ وہی نبی ہے یا نہیں ہے، کیا ایسا ان کا پرابلم ہے؟ ممکن ہے ان کے عوام کا یہ ایشو ہو جن کا کتاب تک ایکسس ہی نہیں تھا، ممکن ہے ان کا یہ ایشو ہو، مگر کیا ان کے بڑوں کا، کیا ان کے علماء کا بھی یہ مسئلہ تھا؟ ان کے علماء کا یہ مسئلہ نہیں تھا؟ قرآن مجید صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح سے اس نبی کو پہچانتے ہیں کہ جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو پہچاننے میں آپ کو کوئی تکلف نہیں ہوتا، آپ صرف اس کی آواز سنیں تو آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کی آواز ہے، آپ کے سامنے جھلک آ جائے تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کی جھلک تھی جو مجھے دکھائی گئی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ انسان اس حوالے سے بالکل کرسٹل کلیئر ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی، کوئی اجمال نہیں ہوتا، کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ مگر مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ جو علمی فیصلے ہیں، یہ جو عقلی فیصلے ہیں، کئی مرتبہ انسان اپنی خواہشات نفس، ہوا اور ہوس، اپنی قوت غضب، اس سے پولیوٹ ہونے کے بعد، اس سے آلودہ ہونے کے بعد، ان عقلی اور علمی فیصلوں کو کمپرومائز کر دیتا ہے۔ یہ معاملہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے بھی ہوا۔ میں آپ کے سامنے آسان سے مثال دیتا ہوں مباہلہ کی، آپ مجھے غور کر کے بتائیے کہ مباہلہ کا میدان، کہ جہاں پر وہ سب کے سب شکست کھا چکے ہیں، تو شکست کھانے کے بعد ہی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر یہ جزیہ کا آپشن آیا کیوں؟ یہ تو پیغمبر اکرم کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ اس کو بھی قبول کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جس موقع پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مباہلہ نہیں کریں گے تو کیوں نہیں کریں گے؟ یعنی ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہمیں مباہلہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہم اپنے آپ کو سروائیو بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ آتے اور پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر کہتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر انہوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ یہ ان کا نہ کرنا کس وجہ سے ہے؟ کیا وہاں پر کوئی علم کی کمی ہے؟ وہاں پر علم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک پوری زندگی گزری ہے اس انداز سے کہ جہاں پر لوگ جھک جھک کر سلام کرتے تھے، لوگ ہدایہ لا کر دیتے تھے، لوگ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، آنر کرتے تھے، اور اب ایک دم سے یہ اعلان کر دینا کہ ہم بھی دوسروں کی طرح شاگردوں کی صف میں بیٹھیں گے اور زانو تلمس طے کریں گے، اٹس ناٹ دیٹ ایزی مائی ڈیئر۔ یہ واقعاً بہت مشکل کام ہے، یہ نفس کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ آپ کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ نفس کا امتحان صرف اور صرف دنیاوی معاملات ہی میں ہوتا ہے، جی نہیں، دینی معاملات بھی جب دنیا داری کی زد میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس سے بڑا کرپشن شاید کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جہاں روحانیت باقی ہو تو اس سے زیادہ کنٹریبیوشن بھی کسی اور ادارے سے نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں کرپشن آ جائے تو پھر اس کے بعد کون سی روحانیت اور کیسی روحانیت۔ یہ بڑے ایشوز ہیں، بڑے پرابلمز ہیں، جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ خود جو عقل کے اوپر گرد آ چکی ہے اس کو دور کرنا، یہ بھی نبیوں کے کاموں میں سے ایک کام تھا۔ اور آپ ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اکرم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ خود مولا کی جو تعبیر ہے نہج البلاغہ کے اندر، کہ مولا فرماتے ہیں کہ طبیب دوار، جس کو آغا مطہری نے بہت ایلوکوینٹلی ایلیبریٹ کیا ہے، بہت زیادہ ان کی جو کتاب اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے، اس کے اندر انہوں نے اس پر بہت بحث کی کہ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی حیثیت، پیغمبر اکرم کے کام کرنے کا انداز، ان کا اسلوب، ان کی اپروچ، وہ کیسی تھی؟ کہ طبیب دوار، اس طبیب کی سی، اس طبیب کی سی تھی، اس ڈاکٹر کی سی تھی کہ جو صرف اپنے کلینک میں نہیں بیٹھتا۔ دیکھیں، ایک ڈاکٹر وہ ہے کہ جو اپنے کلینک میں بیٹھتا ہے اور وہ مریض کا انتظار کرتا ہے کہ مریض آئے گا، اپوائنٹمنٹ لے گا، اس کو ٹوکن ملے گا، پھر جب اس کی باری آئے گی تب اس کا علاج کیا جائے گا، اس کو نسخہ تجویز کیا جائے گا۔ یہ اس طبیب کا انداز ہے کہ جو اپنے کلینک کے اندر بیٹھ کر معالج بن کر مریض کا انتظار کرتا ہے۔ فیئر انف، صحیح ہے، یہ ایک اپروچ ہے۔ پیغمبر اکرم کا بھی کلینک تھا، مسجد نبوی پیغمبر اکرم کا کلینک ہے۔ اگر پیغمبر اکرم کے حوالے سے دیکھیں تو مسجد نبوی بھی ان کا کلینک ہے روحانی علاج کا، کہ اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو یہاں پر آئے۔ اور واقعی یہ ہوتا بھی تھا کہ لوگ آیا کرتے تھے، پیغمبر اکرم ملاقات کیا کرتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، ان کو ایڈوائز کیا کرتے تھے، یہ سب ہوتا تھا۔ مگر کیا پیغمبر اکرم صرف اور صرف اپنے کلینک تک محدود تھے؟ مولا فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ کہ طبیب دوار، وہ اس طبیب کی طرح سے تھے کہ جو موبائل ڈسپنسری لے کر خود مریض تک پہنچا کرتا تھا۔ یعنی اگر آپ کو پتہ چلے کہ مثلا کسی جگہ پر کوئی کرائسس ہو گیا ہے، لاشیں بکھری پڑی ہیں، وہاں پر لوگ بیمار ہیں، زخمی ہیں، تو اب آپ صرف اس بات کا انتظار کریں کہ جب وہ ہسپتال آئے گا تب اس کا علاج کیا جائے گا، اور ایک ہے کہ نہیں، فرسٹ ایڈ دینے کے لیے تو وہیں پر پہنچو. تو پیغمبر اکرم کو اس میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں تھا. پیغمبر اکرم بازاروں میں جا کر، میدانوں میں جا کر، دوسرے محلوں میں جا کر، جہاں بھی ایسا لگے کہ ہاں کوئی ایسا پوٹینشیل مریض موجود ہے کہ جو اپنا علاج کروانا چاہتا ہے، پیغمبر اکرم اس کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس علاج کا مطلب زبردستی علاج نہیں ہے. وہ جو انداز ہے وہ طالبان کا انداز ہے، وہ داعش کا انداز ہے، وہ القاعدہ اور بے قاعدہ یہ جتنے بھی ہیں یہ ان کا انداز ہے. ایک انداز ہے جس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر خود جا رہا ہے، اور ایک وہ انداز ہے کہ جس کے اندر گن پوائنٹ کے اوپر اس کو مجبور کر دیا جائے. جی نہیں، یہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار نہیں تھا. اگر آپ قرآن کی آیتوں کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی پروردگار عالم نے صراحت کی ہے کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا ہے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہم نے رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. کان پکڑ کر کسی کو مومن بنانا، مسلمان بنانا، یہ پیغمبر اکرم کا جواب نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ میں نے کئی تقریروں کے اندر اس بات کے اوپر بہت کچھ کہنے کی کوشش کی کہ زبردستی کسی کو آپ مومن بنا بھی نہیں سکتے، یہ آپ کے لیے پاسبل بھی نہیں ہے. آپ گن پوائنٹ پر تو کسی کا سر جھکا سکتے ہیں، اس کا دل کیسے جھکائیں گے؟ اگر عقیدے کو دل میں پینیٹریٹ کرنا ہے، اگر عقیدے کو دماغ کے اندر جانا ہے، تو آپ گن پوائنٹ کے اوپر کبھی بھی اس کے دل کو تبدیل نہیں کر سکتے. وہاں تو اس کی گردن جھک سکتی ہے، اس کا سر جھک سکتا ہے. لہٰذا اس بات کی طرف توجہ کیجیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم سنجیدہ اتنے ہیں، ایفرٹس اتنی ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کر لوگوں تک ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کیا پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گن پوائنٹ کے اوپر لوگوں کو مسلمان بنائیں گے؟ جی نہیں، یہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے یہ کام نہیں کیا. لہٰذا وہ پیغام دیں گے، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، دلیل بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کریں گے. ہمارے پاس سورہ نحل ہی کے اندر ایک آیت ہے کہ جسے پروردگار عالم نے دستور تبلیغ کے عنوان سے بیان کیا ہے. وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، یہ سورہ نحل کی آخری آیت ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، مگر کیسے بلائیے؟ بالحکمہ، حکمت کے ذریعے سے بلائیے. اس کے اندر وزڈم بھی ہے، دلیل بھی ہے، برہان بھی ہے، یہ سب آ گیا. یہ فلاسفیکل اپروچ جو ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گی. والموعظۃ الحسنہ، اور آپ موعظۂ حسنہ کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی طرف بلائیے، جس کے اندر نصیحت کرنا بھی ہے، ایڈمونشنگ ہے، بیوٹیفل پریچنگ ہے، جس میں آپ کا اخلاق بھی آ جائے گا، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ حبیب ان کے ساتھ جدال کریں، مگر بحث کرنے کے لیے بھی اچھا انداز بحث کا آپ کا ہونا چاہیے. ایک بحث وہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ ٹاک شوز کے اندر سنا کرتے ہیں. اگر آپ ابھی جائیں اور ٹی وی کھولیں تو آپ کو وہ بحث نظر آئے گی کہ جس کو کسی صورت میں بھی جدال احسن نہیں کہا جا سکتا. یہ جدال غیر احسن ہے کہ جس کا ایک ہی پرپز ہوتا ہے، لیگ پولنگ کرنا، کریکٹر اسیسینیشن کرنا، کردار کشی کرنا، ابیوسو لینگویج استعمال کرنا، بس نہیں چل رہا ہوتا کہ سامنے والے کا گریبان پھاڑ دیا جائے، بس نہیں چل رہا ہوتا کہ سامنے والے کا منہ توڑ دیا جائے. یہ کوئی ڈسکشن تو نہ ہوا، یہ کوئی ڈائلاگ تو نہیں ہوا. جس چیز کو ڈائلاگ کہا جاتا ہے اس کو قرآن مجید نے کہا جدال احسن، کہ آپ بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو بات کریں، بحث کریں، مگر اچھے طریقے سے بحث کریں، کہ جس کا مقصد ہو افہام اور تفہیم، کیا وہ پیغام دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اکرم نے یہ کام کیا. اور پھر اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، یہ آیت اللہ جعفر سبحانی کے الفاظ ہیں. انہوں نے ایک جگہ پر لکھا، تفسیر موضوعی ہی میں کہیں لکھا انہوں نے، قرآن کا دائمی منشور جو منشور جاوید کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس میں کہیں انہوں نے لکھا کہ اگر آپ اسلام کے بارے میں سوال کریں کہ اسلام کیسے پھیلا، تو تین چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام پھیلا. نمبر ایک، اخلاق پیغمبر. نمبر دو، مال ختیجہ. نمبر تین، شجاعت علی. یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام پینیٹریٹ کر گیا. مال کے بغیر بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا، شجاعت کے بغیر بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا. یعنی موقع آئے آپ آفنس نہ کریں، لیکن اگر کسی اور کی طرف سے حملہ ہو تو کوئی ہو آپ کے پاس کہ جو آگے بڑھ کر دفاع کر سکے اور مقابلہ کر سکے. مال کے بغیر بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا، مگر مال صرف معیار نہیں بن سکتا. یعنی اگر آپ یہاں پر بھی اس بات پہ توجہ کریں کہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے جو اعتراض کیا گیا تھا وہ کیا تھا، پیغمبر اکرم کے حوالے سے اعتراض قرآن مجید نے اس کو کوٹ کیا ہے سورہ زخرف کے اندر کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ کیوں نہیں ایسا ہوا، اگر خدا کو نازل کرنا تھا یہ قرآن تو خدا نے کیوں نازل نہیں کیا، على رجل من القريتين عظيم، کسی مرد عظیم کے اوپر یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا جس کا تعلق مکے سے ہوتا یا طائف سے ہوتا. تفسیروں میں آیا کہ یہاں پر قریتین سے مراد مکہ اور طائف، کہ اگر خدا کو نازل کرنا تھا قرآن تو کسی مرد عظیم پر نازل کرتا، ایک نمبر ٹو اس کا تعلق کہاں سے ہونا چاہیے تھا، مکہ سے یا طائف سے. علامہ سید علی نقی صاحب بہت پیاری بات کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ٹیٹ فار ٹیٹ کیا ہونا چاہیے تھا، اگر مثلا آپ اور میں ہوتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی عظیم پر تو نازل ہوا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد عظیم پر کیوں نازل نہیں ہوا، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں مرد عظیم پر تو نازل ہوا ہے. لیکن نہیں، وہاں پر جو کہا جا رہا تھا کہ بھائی مرد عظیم پر کیوں نازل نہیں ہوا، تو ان کے ذہن میں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پیغمبر اکرم کو عظیم نہیں مان رہے، کیا وجہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، ہم آپ کو امین مانتے ہیں، مگر صادق ماننے کا عظمت سے کیا تعلق ہے، امین ماننے کا عظمت سے کیا تعلق ہے. یعنی آپ غور فرمائیے کہ یہ اسٹینڈرڈس کتنے پرورٹیڈ ہیں، کہ جہاں پر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ہاں ہم آپ کو صادق مان رہے ہیں، ہاں ہم آپ کو امین مان رہے ہیں، صادق مان رہے ہیں، امین مان رہے ہیں، عظیم نہیں مان رہے ہیں، ہم آپ کو عظیم قبول نہیں کرتے. وہ کیوں قبول نہیں کرتے؟ کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ اگر صرف اور صرف اتنا کہہ دیا جاتا کہ بھائی ہم نے عظیم ہی پر نازل کیا ہے، تو وہ کلیریفیکیشن حاصل نہ ہوتی کہ عظمت کا معیار کیا ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو جواب دیا ہے اس میں اعلان عظمت کے ساتھ معیار عظمت کو بھی سمجھایا، اور وہ کہاں پر ہے، سورہ نون والقلم کے اندر. ان کا اعتراض یہ تھا کہ مال نہ ہونے کی وجہ سے یہ مرد عظیم نہیں ہے، اور قرآن کا جواب کیا تھا، انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ عظیم ہیں مگر یہ مال نہیں ہے کہ جو عظمت دلایا کرتا ہے، یہ اخلاق عظیم ہے کہ جن کی وجہ سے کوئی مرد مرد عظیم کہلاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو اب میں پھر واپس اس بات کو کمپلیٹ کر لوں کہ اگر آپ دیکھیں جناب خدیجہ کا مال بہت امپورٹنٹ ہے، دین اس کی وجہ سے پروپیگیٹ ہوا ہے، مگر اس کی حیثیت ایک ٹول کی ہے، اس کی حیثیت ایک اسسٹنس کی ہے، ایک آلے کی حیثیت ہے، ڈرائیونگ فورس اس کو نہیں دی جا سکتی. بی ویری کلیئر، یعنی یہ سارے پیسے والوں کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ دین کی خدمت پیسے کے ذریعے سے ہوگی، دین کو ڈرائیو نہیں کیا جائے گا پیسے کی وجہ سے. اس خناس کو ذہن سے نکالیں، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ارب پتی ہو، خرب پتی ہو، ڈالر میں ارب پتی ہو، ڈالر میں خرب پتی ہو، اگر وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے جناب خدیجہ کی سنت پر عمل کرے. وہ پیغمبر اکرم کی مدد کیا کرتی تھی، پیغمبر اکرم کو ڈکٹیٹ نہیں کیا کرتی تھی. بہت زمین آسمان کا فرق ہے کہ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر آپ یہ کہیں چونکہ دولت ہماری ہے لہٰذا دین بھی جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، ویری سوری، پھر یہ اسلام نہیں ہوگا، پھر یہ کچھ اور ہوگا، پھر یہ اسلام کے نام پر کوئی ڈمی ریلیجن ہو سکتا ہے، مگر اس کا جینون دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، دین کے نام پر کھلواڑ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہوا ہے، جو اچھے کام ہوئے ہیں وہ سر آنکھوں پر، مگر جو برے کام ہوئے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ جہاں پر ایک شخص صاحب ثروت ہونے کی وجہ سے، دولت مند ہونے کی وجہ سے دین کی ڈرائیونگ فورس پر بیٹھ جاتا ہے، نور علی نور، اگر مال کے ساتھ اس کے پاس علم بھی ہوتا اور واقعا وہ صاحب علم ہوتا تو کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ علم اس کے پاس نہیں ہے مگر چونکہ اس کے پاس مال موجود ہے اور اس کے بینک کے اندر اربوں روپے موجود ہیں، لہذا اس بات کی بنا پر اس کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ ڈرائیونگ فورس پر بیٹھ جائے، نہ، ایسا ڈرائیونگ سیٹ پر اس کو نہیں بیٹھنے ملے گا، ورنہ وہ دین کا وہ حشر کرے گا کہ جس کے نتیجے میں قارونیت کو دین کا عنوان دے دیا جائے گا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر ایک انسان بہت بہادر ہے، بہت شجاع ہے، بہت اچھی بات ہے، اگر وہ واقعی امیر المومنین کی طرح ہے کہ علم بھی وہاں پر ہے، باب مدینۃ العلم بھی وہی ہے اور شجاع بھی وہی ہے، تو کیا کہنا، نور علی نور. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو صرف وہ اپنی طاقت اور صرف اپنی شجاعت کی بنیاد پر دین کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھ کر دین کا پھر جنازہ نکال دے گا. میرے الفاظ کو آئسولیشن میں مت رکھیے گا، اس کو ایک پوری ترتیب کے ساتھ جس طرح سے میں نے بیان کیا اسی ترتیب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں بے شک، لیکن جو پیغمبر کا رول ہے وہ فنڈامنٹل ہے، وہ انسٹرومنٹل ہے، وہ بنیادی ترین رول ہے کہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے معین شدہ ہے، پروردگار کی طرف سے مقرر کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم نے جس چیز کو سب سے زیادہ استعمال کیا وہ اخلاق ہے، یعنی وہ برہان، وہ حکمت، وہ بحث جس کی بہت اہمیت ہے. مگر آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس چیز کو سب سے زیادہ پیغمبر اکرم نے استعمال کیا ہے وہ پیغمبر اکرم کا اخلاق ہے، پیغمبر اکرم کا کردار ہے. یہ کچھ باتیں ہوئی. واپس آئیے اس آیت کو ہم پورا کریں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ پہلی چیز ان عبد اللہ، عبادت ہوگی صرف اور صرف اللہ کی، یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے. واجتنب الطاغوت، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر یہ تمہارا نفس طغیان کرے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر باہر خارج میں تمہیں فرعون نما کوئی شخص طاغوت بنتا ہوا نظر آئے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اس کی پارٹی مت بنو، اگر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو مقابلہ کرو، مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اس کی پارٹی مت بنو، کم سے کم اس کو ایڈمائر مت کرو، کم سے کم اس کو اپریشیٹ مت کرو. یہ کم سے کم تم سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ تم اگر اس کی مخالفت نہیں کرتے تو جا کر اسی کی پارٹی کے اندر بیٹھ جاؤ. یہ دونوں الفاظ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں، نفس کے لیے بھی اور پھر فرعون کے لیے بھی. پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. یہ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ طغیان پر آمادہ ہو جاتا ہے، طاغی بن جاتا ہے، طاغوت بن جاتا ہے. کب؟ ان رآہ استغنى، جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے تو پھر یہ طاغی بن جاتا ہے. بے نیاز ہونا بہت اچھا ہے اگر ایک بندہ بندے سے بے نیاز ہو، مگر یہ بے نیازی بہت بری ہے اگر ایک بندہ خدا سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرے. اگر خدا ہی سے کوئی بے نیاز ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ اس کے لیے بہت بڑا وبال ہے. لہٰذا آپ دیکھیں واجتنب الطاغوت، اور پھر یہاں پر نفس کا معاملہ آ گیا کہ خود تمہارا اپنا نفس جو ہے، اگر تم نے اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز سمجھ لیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اپنے اندر طغیان، تمہارے اپنے اندر سرکشی بھرتی چلی جائے گی اور تمہیں اس کا وبال بھگتنا پڑے گا. ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. اور وہ دوسرا موقع کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوتا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اس تک پیغام پہنچاؤ، انه طغى، وہ یقیناً طاغی ہو چکا ہے، وہ سرکش ہو چکا ہے، تو اس تک پیغام پہنچاؤ. اس طاغی کے طغیان سے اپنے آپ کو بچانا ہے مگر پیغام کو وہاں پہنچانا ہے. ان دو چیزوں کے درمیان آپ فرق محسوس کر رہے ہیں؟ اس طاغی کے طغیان سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی ڈو ناٹ بیکم دا پارٹی، اس کے ساتھ تم اس طغیان کے اندر شریک مت ہو جاؤ کہ وہ طغیان کر رہا ہے تم بھی طغیان کرنا شروع ہو جاؤ. لیکن کیا اس طاغی کو وہ پیغام پہنچانا ہے؟ جواب جی ہاں، وہ پیغام پہنچانا ہے اس کو. اس پیغام کے پہنچانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مخالفت کرے گا، وہ پھولوں کے ہار نہیں ڈالے گا، وہ مخالفت کرے گا. بی ریڈی فار دیٹ. اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے اس کی طرف سے، کیا کیا مخالفتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ وہ آخری حصہ تھا کہ جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اگر آپ کے ذہن میں ابتدا سے ظاہر جو احباب تھے ان کو معلوم ہے کہ میں نے ابتدا میں ایک پوری ترتیب بیان کی تھی، اس کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ جو نبیوں کے مخالفین ہیں پھر وہ کرتے کیا ہیں. ان کے جو کام قرآن مجید نے گنوائے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہیں. میں تقریباً اپنا وقت جتنا میں سوچ کر آیا تھا وہ پورا ہو چکا، شاید 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کروں گا اور پھر اللہ منقوی صاحب سے آپ استفادہ فرمائیں گے. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ فہرست دیکھیں نا، اس کے اندر پہلی چیز جو ہم کو نظر آتی ہے، سنیے گا کیونکہ آج کل میں اس فہرست کو بہت انجوائے کر رہا ہوں کسی خاص وجہ سے. پہلی چیز جو یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے تمسخر. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، وہ اس کا تمسخر کرتے رہے، وہ اس پر آوازیں کستے رہے، وہ اس کو مختلف انداز سے ریڈیکیول کرتے رہے. یہ تمسخر کرنا، یہ موکری کرنا، یہ آوازیں کسنا کوئی نئی چیز نہیں ہے. انبیاء کی سیرت کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی نبی اس سے محفوظ نہیں رہا، کوئی امام اس سے محفوظ نہیں رہا، نہ کوئی نبی نہ کوئی امام. قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ کہا، پھر آیت کو سنیے گا کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا یہ اس کا مذاق اڑاتے رہے. دوسری چیز، دعوت سننے سے فرار. یعنی ایک ہے مذاق اڑانا اور ایک ہے آنکھوں سے اشارے کرنا اور اس کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہو جانا، ہم تمہاری بات ہی نہیں سننا چاہتے، یعنی ہم تمہیں قابل سماعت نہیں سمجھتے، ہم تم کو فورم نہیں دیں گے کہ تم اپنی بات کہہ سکو. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو سننا نہیں، خبردار. یعنی وہ آپس میں پلان کرتے تھے کہ خبردار اس قرآن کو سننا نہیں. والغوا فيه، اور شور مچاؤ، یعنی جب یہ قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو، اتنا غل مچاؤ، اتنا شور مچاؤ کہ ان کی بات جو ہے وہ دب کر رہ جائے. لعلکم تغلبون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے غلبہ حاصل کر سکو. یعنی سامنے والا جو بیچارہ بولنا چاہ رہا ہے وہ بول ہی نہیں پائے گا، جب وہ بول نہیں پائے گا تو ویئر ہی وڈ اسٹینڈ، وہ کہاں کھڑا رہے گا، ختم ہو جائے گا. آہستہ آہستہ اس کی جو دعوت ہے، آہستہ آہستہ اس کا جو پیغام ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. یہ چیزیں کئی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں. امیر المومنین کا ایک اور قول مجھے یاد آیا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا یہ فرماتے ہیں، الفقر یخرس الفتنہ عن حجتہ، کہ جو فقر ہے مال کا نہ ہونا، بہت سے ذہین قابل افراد ایسے ہیں کہ جن کو غربت کی وجہ سے گونگا ہونا پڑتا ہے، وہ نہیں بول پاتے. دے ہیو دیئر آئیڈیاز، دے ہیو دیئر کریٹیویٹی، دے ہیو دیئر تھاٹس، دے وڈ ناٹ بی ان پوزیشن ٹو ایکسپریس دیمسیلف جسٹ بیکاز آف پاورٹی. ان کی غربت کی وجہ سے وہ بول نہیں پائیں گے. سیٹ کے سامنے کون بولے گا کہ یہ حق ہے اور حقیقت ہے، اس طریقے سے ہونا چاہیے، کون بولے گا؟ اس کے سامنے دولت کا ڈنڈا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پر دوسری چیز جو بیان کی گئی وہ دعوت سننے سے فرار، کہ ہم کو اس کی باتیں نہیں سننی. تیسری چیز، جلا وطنی اور قتل کی دھمکی. جلا وطنی اور قتل کی دھمکی، جو انبیاء کے مخالفین ہیں وہ عام طور پر اس چیز کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے تھے کہ اگر تم نے اپنے اس پیغام سے دستبرداری اختیار نہ کی، لنخرجنک، ہم تمہیں نکال بار کریں گے، ہم تمہیں شہر میں نہیں رہنے دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیڈ ٹو فیس دس، ان کو یہ فیس کرنا پڑا. حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ دھمکی دی گئی، خود پیغمبر اکرم سب کو چھوڑیے، ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آگے دیکھیے امام حسین کا کیس کیا، من نیت کی جو منزل پر وہاں پر بھی آپ دیکھیے وطن ترک کرنا پڑ رہا ہے، یہ بہت سخت ہوتا ہے. وطن چھوڑنا جس جگہ پر انسان اپنا بچپن گزار چکا ہو، جہاں پر اس نے اپنی جوانی گزاری ہو، جہاں سے اس کی یادیں وابستہ ہو، ایک نوسٹیلجیا ہے، اس کو ترک کرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی، بہت مشکل ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے اگر کوئی سمجھے اس بات کو اور اگر کوئی اس مرحلے سے گزرا ہو، کہ وداؤٹ اینی ریزن، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ چونکہ وہ ایک حق کی بات کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی بات پر مسئول سمجھتا ہے، اسے اس شہر کے اندر رہنے کا حق نہ دیا جائے. پیغمبر اکرم کو یہ فیس کرنا پڑا، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب شعیب علیہ السلام، امام حسین، سب نے اس چیز کو فیس کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور دوسرا لنخرجنکم من ارضنا، تمہیں ہم سے بہت زیادہ دردناک عذاب ملنے والا ہے، تم پر ہماری طرف سے بہت پنشمنٹ آنے والی ہے. ون، نمبر ٹو، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے، بینش، تمہیں یہاں پر سانس لینے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ زمین ہماری ہے. ارض خدا، ارض کفار ہو گئی، اور وارث زمین پر زمین تنگ ہو گئی. جس کو خدا نے زمین کا وارث بنایا ہے، اس پر اس زمین کو تنگ کر کے اس کی اونرشپ کہاں چلی گئی؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں نکال باہر کریں گے، یہ زمین ہماری ہے۔ ان کافروں نے، ان کفار نے اس اونرشپ کو حاصل کر لیا۔ یہ میں آپ کے سامنے صرف فہرست بیان کر رہا ہوں کہ جو انبیاء کے مخالفین ہیں ان کی اپروچ کیا ہوا کرتی تھی، جلا وطنی اور قتل کی دھمکی، پھر اس کے بعد ارادہ قتل، اور پھر آخر میں قتل۔ ارادہ قتل بھی کیا گیا، اور بعض جگہوں پر آپ جانتے ہیں کہ ارادہ قتل کامیاب نہیں ہو پایا، عذاب آ گیا جس کے بعد وہ قتل نہیں کر پایا۔ جناب لوط علیہ السلام کے کیس میں یہی ہوا، شعیب علیہ السلام کے کیس میں یہی ہوا، نوح علیہ السلام کے کیس میں یہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے کیس میں یہی ہوا، اور بعض جگہوں پر وہ قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے ہمیں شہادت کا پورا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، بنی اسرائیل کے جرائم کے اندر ایک بہت بڑا جرم یہ تھا کہ وہ انبیاء کو وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن، بغیر کسی ریزن کے قتل کیا کرتے تھے۔ دن میں کئی کئی انبیاء کو قتل کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ ان کی دعوت سننے سے انکار کر دینا، فرار اختیار کرنا، دو، نمبر تین ان کو جلا وطن کرنے کی دھمکی دینا، نمبر چار ان کو قتل کرنے کی دھمکی دینا، نمبر پانچ قتل کا ارادہ کر لینا، اور نمبر چھ قتل کر دینا، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ نتھنگ نیو اباؤٹ اٹ، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ اور یہ اگر آپ بالکل، اگر لائٹر بالکل آپ نیچے کی طرف آئیں، یہ جتنی مثالیں ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، آپ اس کو مراجع کے کیس میں دیکھ لیجیے، آپ علماء حق کے کیس میں دیکھ لیجیے، آپ کو یہ سب کچھ ملے گا۔ مذاق اڑایا جانا ان کے ساتھ ہوا، جلا وطنی ان کو برداشت کرنا پڑی، ان کی دعوت نہیں سنی گئی۔ امام خمینی کے کیس میں آپ دیکھ لیجیے، ان کو بھی اتباع انبیاء میں، اتباع ائمہ میں، ان تمام تر صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال برادران عزیز، بہت بہت مبارک ہو ایک مرتبہ پھر، ولادت باسعادت، اس شخصیت کی ولادت، چھٹے امام کی ولادت، صادقین کی ولادت، کیا کہنا کہ جن کے صدقے میں قرآن ملا اور دوسرے کے صدقے میں قرآن کی تشریح ملی، تفسیر ملی، کیا کہنا۔ ایک رئیس دین ہے، ایک رئیس مذہب ہے، ایک وہ ہے کہ جس سے ہمارے دین کا انتصاب ہے، ایک وہ ہے کہ جس سے ہمارے مذہب کا انتصاب ہے۔ دونوں عظیم شخصیات ہیں، پیغمبر پیغمبر ہیں، انہی کے ورثہ میں، انہی کے وارثوں میں، ہمارے چھٹے امام ہیں۔ اور آپ انشاءاللہ انتہائی مفصل و سیر حاصل گفتگو ہمارے بڑے بھائی حضرت علامہ سید محمد علی نقوی صاحب سے سماعت فرمائیں گے۔ میں بوجو اور اپنی طبیعت کی وجہ سے خاص طور پر محروم رہوں گا، میں پہلے ہی معذرت کرتا ہوں قبلہ سے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔